أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤجل والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. جس کے کردار کو، جس کے اسوے کو پروردگار عالم نے تمام دنیا انسانیت کے لیے انہیں اسوا بنایا، انہیں نمونۂ عمل بنایا. جب ذات نبی کریم اس سرزمین پر آپ کا پہلا قدم رکھا جاتا ہے، تبھی سے معجزات کا ظہور شروع ہو جاتا ہے. پہلا قدم زمین پر رکھا اور ایسر و کسرا کے ایوان ملے، فارس کے آتش کدے اٹھے، حق کا بول بالا ہوا، کفر کا منہ کالا ہوا، اور کعبے سے بت گرائے گئے، کعبے میں یاد الہی کے دیے جلائے گئے. آپ کی آمد سے گل ہو گیا زمین پہ عوام کا چلا، تشکیق سے یقین کو حاصل ہوا قرآن، جھوما مستی میں عقل سے نوے بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اور یہ خرد پہ صبح کی سرخی آیا ہوئی، یہ آئے تو حلی میں نظر میں ایسا ہو. یہ وہ ذات گرامی قدر ہے، وہ ذات پاک ہے کہ جس کی آمد در حقیقت علم توحید کو سرفراز کیا گیا اور باطن قدوں کو بجھا دیا گیا، اور ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ جس کی نظیر تاریخ بشریت میں نہیں دیکھی گئی. اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا انقلاب جو آپ کے وجود سے ظاہر ہوا، جو آپ کی ذات سے ظاہر ہوا. نبی کریم کی بعثت در حقیقت ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کی بعثت کو پروردگار عالم نے منت سے تعبیر کیا کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو اس کی آیتوں کی تلاوت کرنے والا، یتلو علیہم آیاتہ، ویزکیہم، جو تزکیہ نفس کرنے والا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے. وہ گھڑی اتنی عجیب رہی ہوگی جس وقت نبی کریم مبعوث برسالت ہوئے، لیکن اس وقت کی کیفیت سے کوئی واقف نہیں ہے کہ نبی جب مبعوث برسالت ہوئے تو اس وقت کی کیفیت کیا تھی، اس وقت کا ماحول کیا تھا، اور وہ کیسی گھڑی تھی کہ جب وحی نازل ہوئی اور سلسلے وحی کا آغاز ہوا. امیر المومنین اس وقت موجود تھے جب نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، اور کوئی اس وقت تیسرا غار حرا میں موجود نہیں تھا. اگر آج بھی آپ غار حرا کی چوٹیوں کو دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کتنی بلندی پر وہ غار واقع ہے اور نبی کیسے جایا کرتے ہوں گے. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نبی کریم کا وسیلہ یہ تھا، نبی کریم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کا کچھ حصہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے. یعنی ایک دو دن کی بات نہیں ہے بلکہ ایک عرصہ ہر سال نبی کریم غار حرا میں رہا کرتے تھے، جس کو ہم اعتکاف سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خلوت کرتے تھے اور دنیا مافیہا سے دور ہو کر ذات ربوبیت کے سے ہم کلام ہوتے اور راز و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا. تو اس غار حرا میں جب نبی عبادت میں مشغول تھے اور اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے، جب مشرکین مکہ سے دور، شرک و کفر کے ماحول سے دور، غار حرا میں جب نبی کریم اعتکاف میں اور مشغول عبادت تھے، تب امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب نبی کریم پر پہلی وحی کا نزول ہوا. اس وقت کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں اس وقت تو کوئی خبر نگار موجود نہیں تھا، اس وقت نہ کوئی میڈیا تھا کہ وحی کے نزول کی کیفیت کو بیان کرے کہ کیسے وحی نازل ہوئی اور اس وقت کا ماحول کیا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی، ارا نور الوحی والرسالۃ، میں نور وحی اور رسالت کا مشاہدہ کر رہا تھا. ارا نور الوحی والرسالۃ واشم ریح النبوۃ، اور میں ریح نبوت کو محسوس کر رہا تھا. ارا نور الوحی والرسالۃ، یعنی آنکھ سے نزول وحی کی کیفیت دیکھ رہا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. ارا نور الوحی والرسالۃ واشم ریح النبوۃ، اور میں خوشبو رسالت و نبوت کو محسوس کر رہا تھا اپنے مشام سے. یہ تو دو کیفیتیں احساس کی. اب تیسری کیفیت فرمایا، میں مشام سے ریح نبوت محسوس کر رہا تھا اور آنکھوں سے وحی کے نزول کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا. دو باتیں. اس کے بعد کہا کہ سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا میں نے ایک چیخ سنی اپنے کانوں سے. یہ تیسرا احساس، آنکھوں سے دیکھا، کان ناک سے سنا، اور اس کے بعد کان سے سنا. وہ کیا تھا؟ سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی کریم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے ایک چیخ سنی، ایک پکار سنی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الرنة یا رسول اللہ، یہ کیسی پکار ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاذہی رنت الشیطان قد ائس من عبادتہ، کہ یہ شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا. ہاذہی رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الرنة، یہ پکار کیسی ہے؟ تو ہاذہی رنت الشیطان، حضور نے فرمایا کہ شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا ہے. کیونکہ جس وقت وحی نازل ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی مبعوث برسالت ہو چکے، اب شیطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ شیطان کی چیخ نکل گئی کہ اب میری چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اب حضور مبعوث برسالت ہو گئے، اب یہاں سے توحید کا چرچا شروع ہوگا، اب یہاں سے توحید کا علم بلند ہوگا، اب یہاں سے پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی آواز گونجے گی، تو پھر شیطان کے لیے ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ پناہ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اور اس وقت جب تکبیر بلند ہو جائے اللہ اکبر کی، تو پھر کام ہے جو شیطان کی پیروی کرے گا۔ تو شیطان اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ ایک اور روایت ملتی ہے، حضور سرور کائنات راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ شیطان کی حالت بگڑی ہوئی ہے، شیطان لاغر کمزور ہو کے پڑا ہوا ہے۔ حضور نے شیطان سے پوچھا کہ آخر یہ کمزوری کیوں ہے، یہ لاغری کیوں ہے، کیوں اس طرح سے نڈھال پڑا ہوا ہے، کہ کیا تیری حالت ہوئی ہے، کہ کیوں تو اس قدر پریشان نظر آ رہا ہے، کیوں کمزور پڑ گیا ہے؟ تو شیطان نے کہا، حضور کیوں نہ کمزور پڑ جاؤں، اس لیے کہ آپ کی امت میں چند خصلتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھٹکانا مشکل ہو گیا ہے، گمراہ کرنا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ آپ نے ایسی تربیت امت فرما دی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ حضور نے پوچھا، وہ کون سی خصلت ہے میری امت میں جس کی وجہ سے تو کمزور پڑ گیا ہے؟ کہا، پہلی خصلت تو یہ ہے کہ آپ کی امتی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے تم محبوب، تو وہ کہتا ہے ہمارے بھی ہاتھ اور زبان سے آپ محبوب، تو دونوں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، درمیان میں میرے لیے راستہ بند ہوگا۔ اور پھر آپ کے امتیوں کی دوسری خصلت یہ ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو نہ صرف سلام کرتے ہیں، آپس میں مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ یہ آپس میں مصافحہ کرنے سے دلوں کی قدورت ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ بظاہر ہی کیوں ہاتھ نہ ملایا جائے، کیونکہ یہ پیغام ہے نبی کریم کا، اور یہ تربیت دی ہے نبی کریم نے اپنی امت کو کہ تم ایک دوسرے سے ملو تو پہلے سلام کرو، السلام قبل الکلام، بات بات میں کرو، سلام پہلے کرو، اور ایک دوسرے سے ملو تو مصافحہ کرو۔ یہ مصافحہ اگرچہ کہ بظاہر ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا آپ نے، تم تملق کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، لیکن شریعت کا حکم ہے تو مسلمان ہاتھ ضرور ملائے گا۔ سلمان بڑے محمد والے، اور کبھی ظاہر عمل سے باطن کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ اب جب آپ بار بار ہاتھ ملاتے رہیں گے، بار بار مصافحہ کرتے رہیں گے، تو جو دل میں جو کدورت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میل ملاپ کے لیے اس لیے تاکید فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امیر المومنین اپنے آخری وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں نے تمہارے جج سے یہ سنا ہے، انی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حضور سرور کائنات نے کہ نظم امرکم وصلاحات بینکم، اور آپس میں میل ملاپ کو باقی رکھو، اور اس کے بعد کہا کہ مستحب نماز اور روزے سے بہتر ہے کہ آپس کا میل ملاپ باقی رکھو، ان صلاحات بینکم افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، فإن صلاح ذاتكم افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، یعنی مستحب نماز اور روزے سے بہتر ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرے، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرے۔ آپ نماز کے بعد تعقیبات پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کہتے میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہ ہونے کے باوجود بھی تعقیبات ضرور پڑھتے ہیں، مستحب نمازیں ضرور پڑھتے ہیں۔ تو سرور کائنات فرما رہے ہیں مستحب نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے صلاح ذات بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے میل اللہ کی بات سے بہتر سلمان یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ حضور نے شیطان سے پوچھا، شیطان اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں کمزور کیسے پڑا، تو حضور فرماتے ہیں کہ شیطان نے مجھ سے کہا کہ میں اس لیے کمزور پڑا ہوا ہوں کیونکہ آپ کی امت میں چند قسلتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جس نے مجھے نڈھال کر کے پھینک دیا ہے زمین پر۔ وہ یہ ہے کہ ملتے ہیں تو ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ جب کبھی کوئی نیا کام کرتے ہیں تو بسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں، اور کسی کام کا وعدہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کہتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کی نیک کثرتیں۔ اس کے بعد کہا کہ جب آپ کی امت میں کوئی گناہ کرتا ہے تو فوری توبہ کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے تو فوری توبہ کر لیتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو وہ توبہ کر لے گا تو اب شیطان کی محنت تو رائع ہوئی۔ شیطان کہتا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں لیکن آپ کی امتی توبہ کر لیتے ہیں، تو میں جتنا بھٹکاتے جاتا ہوں، بھٹکتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں، بھٹکتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، تو جب توبہ کر لیا تو پھر پورے گناہ معاف ہو گئے، تو محنت تو حرارت ہوئی نہیں ہوئی۔ اسی لیے ایک اور روایت کسی ایک جگہ پر ملتی ہے کہ شیاطین نے بیٹھ کر ایک کانفرنس کی اس توبہ کے معاملے میں، کیونکہ توبہ کا معاملہ شیطان کی کمر توڑنے کے لیے بہت بڑا رقبہ ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان کی کرائی محنت ساری رائے ہو گئی، پوری زندگی بھٹکایا اور اس کے بعد توبہ کر لیا، معلوم ہوا شیطانوں کی پوری محنت اکارت ہو گئی، بندہ توبہ کر کے سدھر گیا۔ تب شیطان کیا کرے، محنت تو اکارت ہو گئی، پورا سرمایہ ضائع ہو گیا، زندگی بھر کی محنت ضائع ہو گئی۔ تب شیطانوں نے بیٹھ کر ایک کانفرنس کی، اسے ایک شیطان نہیں، شیاطین جن والے، یعنی انسانوں میں بھی کچھ بھٹکانے والے شیطان ہوتے ہیں، کچھ جنوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں، تو ایک شیطان نہیں یہ شیاطین ہے، یہ سارے شیاطین بیٹھ کر یہ کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم نے تو اسے بھٹکا دیا، اب یہ توبہ کر لیا، اب اس کے لیے کیا کیا۔ تو سب نے بیٹھ کر سب چھوڑ کے فیصلہ کیا، دیکھو تم بھی محنت کرتے ہو، ہم بھی محنت کرتے ہیں، صبح شام جو ہے انسانوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کبھی نماز سے روکتے ہیں، کبھی روزے سے روکتے ہیں، کبھی حج کو جانے سے روکتے ہیں کہ بھائی حج کو جائیں گے تو پورا پیسہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا حج پر مت جاؤ، فلاں بچی کی شادی ہے، مسئلے ہیں، مسائل ہیں، حج سے روک دیتے ہیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہو، ارے بیمار پڑ جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، گرمی کا موسم ہے، پھر گرمی رہ لینا، روزے سے رکوا دیتے ہیں۔ نماز کے وقت آتا ہے، ایسے صبح کا وقت ہے، اچھی میٹھی نیند ہے، یہ سب چھوڑ کے کہاں نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو نماز سے بھٹکاتے ہیں۔ دیکھو ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، نمازوں سے رکواتے ہیں، روزے سے رکواتے ہیں، حج و زکات سے منع کرتے ہیں، لیکن یہ بندے اللہ کے توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد نمازی بھی بن جاتے ہیں، روزے دار بھی بن جاتے ہیں، حاجی بھی بن جاتے ہیں، زکات دینے والے بھی بن جاتے ہیں، اور میدان جنگ شہید بھی ہو جاتے ہیں، مجاہد بھی بن جاتے ہیں۔ تو کیا جائے، توبہ کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ تو کہ خناس نے یہ کہا، شیطانوں میں جو سب سے بڑا شیطان خناس تھا، اس نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایسا وسوسہ پیدا کر دیں کہ یہ لوگ توبہ ہی نہ کر سکیں، کہ توفیق توبہ، کیونکہ ہمارا کام تو بھٹکانا ہے، جب یہ توبہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم کہیں گے ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی کیوں توبہ کر رہے، تو ہم ایسا کوئی حربہ استعمال کرے، ایسے کوئی وسوسے ایجاد کرے کہ توبہ جیسی عبادت سے یہ لوگ محروم ہو جائیں۔ اللہ جب آپ کا نام سنتے ہیں تو آپ پہ درود پڑھتے ہیں، صلوات ہو، تو نبی کریم کے مبعوث پر رسالت ہونا شیاطین کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھا۔ شیطانوں کے پوچھے جانے سے لوگوں نے انحراف کیا اور توحید کا بول بالا شروع ہوا، کفر و شرک پسپا ہونے لگے اور شرک و کفر کی جو آندھیاں تھیں وہ چھٹنے لگیں اور اندھیرے تاریکیاں ختم ہونے لگیں۔ نبی نے چراغ ہدایت جلا دیا، نور ہدایت کو جلا دیا۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ آپ تو سن رہے ہیں کہ ایسا نبی نے کر دیا، تو ایسے کرنا آسان بات ہے؟ بت کدے میں اذان دینا کیا چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے؟ جیسے ہم آسانی سے سن لیتے ہاں نبی نے مکے میں جو ہے وہ توحید کا پرچم بلند کیا، جہاں 160 بت رکھے ہوئے ہوں وہاں لا الہ الا اللہ کہنا کتنی بڑی چکر کا کام ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے فرض کیجیے کہ تروپتی میں جا کے اذان دے دیا گیا، ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ ہم لاکھوں روپے دیں گے، کروڑوں روپے دیں گے، اربوں روپے دیں گے، آپ کی زندگی بنا دیں گے۔ آپ جائیے اور جا کے تروپتی میں ٹھہر کے کہیے کہ یہ جو بت ہے اس کو مت مانو، بتوں کی پوجا مت کرو، خدا واحد کو مانو، یہ کہہ کے آپ اذان دے کے آ جائیں گے، ہو سکتا ہے؟ پھر نبی کو جو حکم ہو رہا ہے وہ کہیں اور جگہ پر تبلیغ کرنے نبی کو نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ نبی کو مکے میں مبعوث کیا گیا ہے جہاں مشرکین کا بول بالا ہے، جہاں دنیا بھر کے مشرکین آ کے مکے میں جمع ہوئے۔ ایک تو شرک کا گھر بن گیا تھا مکہ، اور جتنے مشرکین دور دراز علاقوں میں رہتے تھے وہ سارے کے سارے سمٹ کر مکے میں جمع ہو جاتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مکے میں جو مشرکین کا گڑھ ہے وہی پر تمہیں پرچم توحید بلند ہے، تو یہ مشرکین چھوڑیں گے؟ یہ مشرکین چھوڑیں گے؟ یہ بت پرست لوگ کیا کریں گے؟ کس طرح سے نبی کریم کو پریشان کریں گے، قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے، جان سے قتل کر دیں گے، جان لے لیں گے؟ اس سب کا خطرہ ہر آن تھا۔ کتنے لوگ گھبرا کے جاتے نہیں ہیں، کوئی جائے گا، کوئی ترپتی جائے گا، کوئی مندر جائے گا کہ مندر میں صبح جا کے اذان دینا، مسجد میں جا کے اذان دینا تو مشکل ہے، مندر میں جا کے اذان دیں گے؟ سروں تک پڑے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مکے کی سرزمین پر حضور سرور کائنات نے پرچم توحید کو بلند کر دیا، اور اس کے بعد جتنی آفتیں تھیں، جتنی مصیبتیں تھیں، سب نبی نے سہی۔ ظاہر سی بات ہے پتھر پھینکے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ نبی کریم نے بڑی حکمت کے ساتھ 3 سال خاموش کر دیے، اس کے بعد نبی نے اعلان کر دیا، کھلے عام اعلان کر دیا۔ جب کھلے عام اعلان کر دیا تو اب پریشر اور بڑھنے لگا، اور دباؤ بڑھنے لگا۔ کہا کہ ہم آپ کو بازار میں لانے نہیں دیں گے، دکان سے کوئی چیز خریدنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو نہ تجارت کرنے دیں گے، اور نہ آپ سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ آپ کو کوئی چیز بھیجیں گے، اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیں گے اور آپ کی جان کے لالے۔ کہ نبی کریم کے لیے جینا محال کر دیا گیا تھا۔ شعب ابی طالب نے کس قدر سختیاں نبی جھیل رہے تھے، کس قدر سختیاں جھیل رہے تھے، کیسے مسائل، کیسے مشکلات، کیسی پریشانیوں سے نبی گزر رہے تھے۔ اور یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سا نبی ہے جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، کہ جس کو اللہ نے وہ عزت دی، وہ رفعت دی؟ اسی لیے تو کہا کہ اگر نبی کو ہم مبعوث نہ کرتے تو تمہاری حالت کیا ہوتی۔ مکہ جو شرک و کفر کا گڑھ تھا وہ توحید کا مرکز کیسے بن جاتا اگر حضور نہ آتے؟ حضور کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ وہ مکہ جو کفر و شرک کا مرکز تھا اس کو نبی نے فتح مکہ کے بعد مرکز دین بنا دیا، مرکز ہدایت بنا دیا، بتوں کو نکال کے پھینک دیا، توحید کا پرچم بلند کیا اسی مکے کی سرزمین پر۔ اور صرف 23 سالہ زندگی میں نبی نے اتنی بڑی تبدیلی لائی، کہ اتنی بڑی تبدیلی اور تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ملی کہ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. جو بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے اب خدا واحد کو ماننے لگے. اسی لیے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ نبی کریم کو وہاں محبوس کیا ہے. کہ نبی کریم کو کیوں محبوس کیا؟ تاکہ جہالت کو ختم کرے. یہ بت پرستی کیوں ہو رہی ہے؟ جہالت کی وجہ سے. نبی کو کیوں بھیجا گیا؟ تعلیم کتاب و حکمت کے لیے بھیجا گیا. یہ بت پرستی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہوا و ہوس کی اتباع کی وجہ سے. تو ہوا و ہوس کی اتباع یہ نفسانی مرض ہے, اسے دور کرنے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. تو نبی کریم کو تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھیجا گیا. یزکیہم, تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھیجا گیا, تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا. جس کو خود تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہو تو اس کے پاس علم نہیں ہوتا. جس کے پاس خود علم نہ ہو وہ دوسرے کو تعلیم کیا دے سکتا ہے؟ نبی امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی جاہل تھے. اگر جاہل تھے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم معلم بنا کے بھیج رہے ہیں؟ تلوار میں شہادت لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا سب سے بڑا ثواب. آپ اذکار کی دنیا اور دعاؤں کی دنیا میں چھان مار لی, کوئی دعا کوئی ذکر ایسا نہیں ہے. ہزار اذکار ہے, پورا قرآن ذکر الہی ہے. یہ آیت پڑھیے اللہ کا ذکر, وہ آیت پڑھیے اللہ کا ذکر, یہ دعا پڑھیے فلاں دعا پڑھیے. لیکن سارے دعائیات ساری آیتیں ان سب کا ثواب الگ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ثواب الگ ہے. لا الہ الا اللہ کو ذکر خفی بھی ہے, ذکر جلی بھی ہے. ہوٹ بند ہو جائے تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھتے رہیے, کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کون سا ذکر پڑھ رہے ہیں. ورنہ ہر ذکر میں ہوٹ ہلیں گے لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے میں ہوٹ بھی نہیں ہلیں گے. اور دل گواہی دیتا رہے گا, زبان سے گواہی ملتی رہے گی اور کسی کو پتا بھی نہیں چل سکے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری شامل نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے کہ ارشاد ہوا کہ من قال لا الہ الا اللہ فوجب له الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پہ جنت پا چکے. سلوات اللہ جس نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا اور اس کے بعد شرک و کفر کا خاتمہ کر دیا. یہی ایک جملہ تھا جو انسانوں کو بدل دیتا ہے, جو ذہنیتوں کو بدل دیتا ہے, جو افکار و نظریات کو بدل دیتا ہے, اعتقادات کو بدل دیتا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز لے کے حضور نہیں آیا. جو کچھ بھی آیا ہے اسلام میں اس کے بعد آیا ہے, اس سے بلند کوئی چیز حضور لے کے آئے ہی وہ تھا لا الہ الا اللہ. یہ ہے تو سب ہے, یہ نہیں تو آپ ساری نعمتیں دے دیجیے. یہ سب سے بڑی, اسی لیے تو کہا لقد من اللہ, اللہ نے منت رکھی ہے مسلمانوں پر, مومنوں پر. منت کسے کہتے ہیں؟ منت کسے کہتے ہیں؟ نعمت سے جو چیز نعمت سے بھی بڑی ہو وہ منت ہے, احسان. ہر منت نعمت ہے لیکن ہر نعمت منت نہیں ہے. اللہ نے زمین کو نعمت کہا, آسمانوں کو نعمت کہا, چاند و سورج نعمت ہے. یہ لہرتا ہوا سمندر, کروٹے لیتا ہوا صحرا, پھل کھاتی ہوئی زمر زمر, یہ پوری کائنات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ سب نعمتیں مادی نعمتیں ہیں, کہ دنیا میں کام آنے والے نہیں ہوتے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے تو دنیا میں کام آنے والے ہیں، یہ آخرت میں کام آنے والے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا میں کام آنے والے جو نعمتیں ہیں اس کو نعمت کہا جاتا ہے، لیکن جو چیز آخرت کو سنوار دے اور دنیا کو بھی بدل دے، جو دنیا اور آخرت دونوں کو تبدیل کر دے، وہ ہے منت. یعنی حضور کی بعثت نعمت نہیں ہے، منت ہے مسلمانوں پر. اللہ ہم پر احسان ہے، ہمارے آبا و اجداد پر احسان تھا، ہماری آنے والی نسلوں تک ان یہ نعمت جاری رہے گی. تو گویا یہ وہ نعمت ہے جو نسل در نسل جاری رہنے والی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، اور مرنے کے بعد ہی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو امام باقر فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا سب سے بڑا ثواب ہے، تو شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے. تو حضور سرور کائنات نے جو علم لے کر آئے تھے، وہ علم خدا شناسی سے بہتر کوئی علم دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عمل میں توحید کی سیرت سے بہتر اور کوئی سیرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اٹھو، اللہ کے حکم کے مطابق بیٹھو، اللہ کے حکم کے مطابق کھاؤ، اللہ کے حکم کے مطابق جیو. تو یہ ہے سیرت توحیدی. تو نبی کی جو سیرت ہے وہ سیرت توحیدی ہے، توحید کے سانچے میں ڈلی ہوئی. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے یہ وہ سیرت ہے. عزیزان گرامی، نبی کریم نے زندگی بھر تعلیم قرآن دی، اللہ کے احکام پہنچاتے تھے، اور یہ قرآن یہ کتابیں اس سے پہلے بھی دی جا چکی ہیں. جناب موسیٰ کو کتاب دی، جناب عیسیٰ کو کتاب دی، لیکن جناب موسیٰ کی کتاب ابدی معجزہ بن کر قیامت تک نہیں رہ پائی. عیسیٰ کا معجزہ بن کے آنے والی کتاب انہی کے دور میں ختم ہو گئی، قیامت تک رہنے والی کتاب نہ بن گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے اعزازات بھی چلے جائیں گے، لہذا اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ دے دو کہ جہاں بھی جس وقت بھی سفر ہو کے حضرت خانہ ہو یا بھیرانہ، جہاں بھی جس وقت بھی محمد مصطفیٰ کا اعزاز طلب کرے، دیکھ کر سر تسلیم کو خم کر دے اور مجبور ہو کر کہنا پڑے ما ہذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، خالص بشر کا کلام ہے. جب بھی پڑھے لوگ بدل جائیں اور ایمان لے آئیں، کفر و ضلالت ختم ہو اور ایمان کا دور ہو. معجزات ہر دور میں الگ الگ کیے گئے، جناب موسیٰ کو الگ معجزہ دیا گیا، جناب عیسیٰ کو الگ معجزہ دیا گیا. معجزات کی بھی اپنا ایک فلسفہ ہے کہ ہر نبی کو ایک جیسا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، ہر نبی کو ایک ہی جیسا معجزہ دے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. کیوں ایسا نہیں کیا گیا جبکہ معجزات اور بینات لے کر ہر نبی آیا ہے؟ یہ مشترکہ چیز ہے، یعنی ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے، کھلی ہوئی نشانیاں دی ہیں، لیکن ہر نبی کو ایک ایسا معجزہ نہیں دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ اس دور کے حالات کو مد نظر رکھ کے دیا گیا ہے، جس دور میں جس چیز کی ضرورت پڑی اسے اس دور میں اس چیز کو معجزہ بنا کر پیش. جناب موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا عروج تھا، تو لہذا جناب موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا گیا تاکہ وہ بھی اشتہا بن کر ان جو رسیاں دکھائی دے رہی تھی سانپوں کی شکل میں، جبکہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ سانپ نہیں بنے تھے، تو اللہ نے حقیقت میں سچ مچ کا سانپ بنا دیا عصائے موسیٰ کو. جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت تھی، یہ معجزہ تھا کہ عصا جا کر اژدہا بن گیا. اس کی علامت یہ ہوئی کہ اس اجدہے نے ان تمام رسیوں کو نگل گیا. وہ جو سانپ نظر آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے جو رنگ رہے تھے اسے نگل گیا اور پھر واپس بھی نہیں پھینکا. یہ اثر ہے حیات کا کہ وہ زندہ تھا اور زندگی کا سلوک دے رہا تھا. یہ کچھ نہیں تھے جو نظر آ رہے تھے. تو اللہ نے معجزہ دی. تو معجزے میں اور جادو میں بڑا فرق ہے. جادو حقیقت کو بدلتا نہیں ہے, آنکھوں کا دھوکا ہے جادو, لیکن معجزہ حقیقت ہوتا ہے. معجزہ حق کی طرف سے آتا ہے اور حق ہوتا ہے, جادو باطل ہوتا ہے اور معجزہ حق ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جناب موسیٰ کو وہ معجزہ دیا. جناب عیسیٰ کے دور میں طبیبوں کا دور دورہ تھا, حکیموں کا شہرہ تھا. اس وقت اللہ نے انہیں مسیحائی کا معجزہ دیا, طبابت کا معجزہ. بہرحال ہر نبی کو اس دور کے حساب سے معجزات دیے جاتے رہے. ہمارے نبی کے دور میں فصاحت و بلاغت کا عروج تھا, شہرہ کا عروج تھا, خانہ کعبہ کی دیواروں پر اشعار لگائے جاتے تھے, اس کا جواب لاؤ اس کا جواب لاؤ. ان تمام سبائے معلقات جو صاف بڑے بڑے شعرا کے جو کلام لٹکائے جاتے تھے وہ سارے کے سارے کلام اتار لیے گئے جب انا تعینا کا سورہ لگایا گیا. اس کے مقابلے میں نبی کریم نے ایک ایسا سورہ پیش کیا جس کی وجہ سے ان ساحروں کا سحر باطل ہو گیا اور شعرا نے اپنے کلام کو اتار کے کہا کہ ما ہذا کلام البشر, کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو خالق بشر کا کلام. قرآن اپنے آپ کو منوا کے رہا ہے. گویا نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ وہ تو پورا قرآن معجزہ ہے لیکن یہ سورہ در حقیقت نبی کے اوپر اٹھنے والے ہزاروں اعتراضات کا جواب ہے اور نبی کی نبوت کو جہاں ثابت کیا. کفار کے لیے دیکھیے دو کام کیا ہے یہ سورہ نازل ہے. ایک تو کفار کا جواب دیا اور سبائے ملکات کو دروا دیا, اور دوسرا جواب منافقین کو دیا. وہ لوگ جو حضور کو ابتر کہتے تھے کوثر کی شکل میں انہیں جواب ملا. تو اب جہاں پر انا اتینا کے سورے نے کافروں کا منہ بند کیا وہاں پر منافقین کا بھی منہ بند. یہی قرآن کا سلسلہ سلسلہ گرامی. قرآن نبی کا قولی معجزہ, نبی کی اعجاز کا نام قرآن ہے. اور قرآن تمام بات شاید میں کہہ چکا ہوں کہ قرآن سیطرہ رکھتا ہے تمام کتب آسمان. قرآن مہیمن ہے, یعنی تمام آسمانی کتابیں, چاہے وہ صحف ابراہیم ہو, صحف موسیٰ ہو, صحف عیسیٰ ہو, تمام کتابوں پر قرآن مجید سیطرہ رکھتا ہے. یعنی تمام کتابیں ایک طرف, قرآن مجید ایک طرف, اور جو کچھ بھی تورات میں ہے وہ قرآن میں موجود ملے گا, جو زبور میں ہے وہ قرآن میں ملے گا, جو انجیل میں ہے وہ قرآن میں ملے گا. یعنی ساری خوبیاں تورات اور انجیل اور زبور کی سمٹ کر قرآن مجید میں آ گئی اور اس کے علاوہ اور بھی اضافہ کیا گیا, یہاں تک کہ قرآن مجید نے تمام کتب پر سیطرہ حاصل کر لیا اور تمام کتب کی امام ہوں گے. یعنی قرآن مجید امامت کرتی ہے کتابوں کے درمیان, تو جس طرح سے قرآن تمام کتابوں کی امام ہے، اسی طرح سے نبی کریم بھی تمام نبیوں کے نبی ہے، تمام رسولوں کے رسول ہے، اور تمام اماموں کے امام ہے. صلوات پڑھنا ہوتا ہے. جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، تمام انبیاء کی خوبیاں نبی کریم کے اندر، اور نبی کریم سیطرہ رکھتے ہیں تمام نبوت اور رسالت پر. تو اس طرح سے اب جو یہ قرآن مجید کی وحی نازل ہو رہی تھی، یہ در حقیقت نبی کریم کا اعجاز اور نبی کریم پر نازل ہونے والا یہ اللہ کا حکم، جیسے جیسے آیتیں نازل ہو رہی تھیں نبی کا چہرہ کھلتا رہا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نزول وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور کفار قریش آ کے پوچھتے رہے کہ حضور سرور کائنات کہاں ہیں، وہ آیتیں کیوں نہیں سناتے، آیتیں کیوں نہیں نازل ہوتی وحی؟ اگر یہ وحی اللہ کی جانب سے نازل ہو رہی تھی تو کیا سلسلہ ختم ہو گیا؟ کیا اللہ کے پاس کلام ختم ہو گیا ہے؟ کیوں جو ہے کوئی آیت نازل نہیں ہوتی؟ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم پر وہ سورہ نازل کیا، جس کے بعد سے پھر سے نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. کہ اے حبیب، پھیلے ہوئے وقت کی قسم، پھیلے ہوئے ماحول کی قسم، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. زہا کی قسم، اس وقت کی قسم کہ جس وقت اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ وقت کہ جو وقت نہ صبح میں شمار ہوتا ہے نہ زوال میں شمار ہوتا ہے، وہ درمیانی وقت کی قسم، وہ اطمینان والے ماحول کی قسم. ماں وقت کا رب ہوتا ہوا آخرت کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر. اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَى. کہ اے حبیب، ہم آپ کو انقریب ایک ایسی نعمت سے نوازنے والے ہیں جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. رضوان اب عظمت مصطفیٰ دیکھیے، جو لوگ عظمت محمد مصطفیٰ سننا چاہتے ہیں، مقام نبوت و مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کے مقامات الگ ہیں. انشاءاللہ پھر وقت آئے گا تو یہ بات بہت وسیع ہے کہ اختصاصات نبی، خصائص نبی، کہ جہاں انبیاء پیچھے رہ جاتے ہیں نبی کریم آگے بڑھ جاتے ہیں. انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نبی، ہر ولی، ہر اوتار اللہ کی رضا چاہتا ہے. کہ اللہ کی رضا بہت بڑی دولت ہے، جسے اللہ کی رضا مل جائے اسے سب کچھ مل گیا. تو ساری دنیا رضا الہی چاہتی ہے، لیکن اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے. اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے حبیب، تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب ایک ایسی دولت سے نوازنے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کس سے راضی ہو جائیں گے؟ یہ جو سلسلہ وحی کے رکنے سے آپ رنجیدہ خاطر ہوئے تھے، آپ کی رنجیدگی دور ہو جائے گی، آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی رضا مصطفیٰ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی. کتنی بڑی بات ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد جیسے نبی، کیا کوئی چھوٹی سی چیز دے دی جائے نبی کو تو نبی بہل جائیں گے؟ وہ جو ناراضگی تھی، وہ جو نبی کریم کو ناراضگی نہ کرنا چاہیے، بلکہ وہ جو رنجیدگی خاطر پیدا ہوئی تھی وحی کے رک جانے سے، یہ وحی کا رکنا کیا تھا؟ ایسا ہی تھا کہ جیسے کسی انسان سے غذا روک دی جائے. تین دن بھوکے رہ سکتے ہیں بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے؟ تو جس طرح سے کوئی انسان بغیر کھائے پیئے کے زندہ نہیں رہ سکتا اور نڑھال ہو کے گر جاتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے. کھانے کی بھوک جسم کو لگتی ہے، نبوت کو جو بھوک لگتی ہے وہ وحی کی لگتی ہے. یہی تو فرق ہے بشر میں اور نبی میں، کہ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ انا بشر مثل کو، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، تم پر وہی نازل نہیں.
سلوات پڑھو
وہی نازل ہوتی ہے تو وہی رسالت کی غذا ہے, نبوت کی غذا ہے, نبی کی پہچان ہی نہیں سے جب وہی بند ہو جائے گی تو نبی, جب رسالت رسول ہے تو پیغام رسالت دینا چاہیے, اب وہی بند ہو جائے گی تو رسول کیا پیغام دیں گے, اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, تو پھر رسالت کیسے آگے بڑھے گی, پیغام الہی کیسے آگے بڑھے گا. تو اب یہ جو وہی درمیان میں رکی تھی اس کے بعد پھر سلسلے وہی آگے بڑھا ہے, تب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے بندہ سو اب ہم آپ کو ایک ایسی نعمت دینے والے ہیں. سوال یہاں تو یہ ہے کہ آخر وہ کون سی نعمت ہوگی. ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسی چیز دینے والے ہیں جس سے تم بہل جاؤ گے, تو بچہ کس سے بہلتا ہے؟ کھلونوں سے بہلتا ہے. بچہ کس سے بہلتا ہے؟ کوئی چاکلیٹ اور ٹافی سے بہلتا ہے. لیکن یہاں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو ایک ایسی شے دینے والے ہیں جسے لے کر آپ راضی ہو جائیں. تو مصطفیٰ کے پاس کیا نہیں ہے اور اللہ نے کیا نہیں پہلے سے دے رکھا ہے کہ اب ایک ایسی چیز دینے والے ہیں. وہ نبی جو یہ کہتا ہے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج پہ رکھ دیا جائے تو میں متاثر ہونے والا ہوں, یعنی میری نگاہوں میں نہ چاند کی کوئی قیمت ہے نہ سورج کی کوئی ارزش ہے. سلوات پڑھتا ہوں جس کی نگاہوں میں چاند اور سورج کی ارزش نہ ہو. تو سوال یہ ہے کہ زمین کی تہ میں, آسمان کی بلندی میں, اور وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی شے ہے جو نبی کے دامن میں رکھ دی جائے تو نبی جیسا نبی خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے. تو آخر وہ کون سی شے تھی؟ خزانے قدرت میں وہ کون سا انمول موتی ہے جو نبی کے دامن میں رکھا جائے تو نبی کا دامن چمک اٹھے اور رسول راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے. تو عزیزان گرامی, جب نبی کو خوش کرنا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انا آتینا کوثر, نبی کی ذات پر جو اعتراض ہوتا تھا اس اعتراض کا جواب اتنا تینا کے ذریعے سے دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ دو دھاری ذوالفقار ہے کہ جو کفار کو نہیں کاٹتی ہے منافقین کو نہیں کاٹتی. یعنی اسی ایک سورے سے کفار کو بھی لاجواب کیا گیا, اسی ایک سورے سے منافقین کو بھی لاجواب کیا گیا. شہزادی فاطمہ زہرا نہیں آ رہی تھی آغوش محمد میں بلکہ علم لیے ہوئے حسن آ رہے تھے, شجاعت لیے ہوئے حسین آ رہے تھے, عبادتیں لیے ہوئے سید سجاد آ رہے تھے, معاصر لیے ہوئے محمد بادر آ رہے تھے, آسان لیے ہوئے جعفر صادق آ رہے تھے. گویا کوثر کو اگر آپ نعمت کثیر کہیں تو یہ بھی صحیح ہے. کوثر سے مراد فاطمہ لے لیے بھی ہدایت ہے. دوسری بات یہ کیا نبی بیٹی کو لے کر اور سلسلے اولاد اور نسل کو لے کر کیا نبی بہل جائیں گے؟ کہ نبی ہمارے اور آپ کے جیسے ہیں کہ بیٹی دے دی گئی تو نبی خوش ہو جائیں گے, اولاد مل گئی تو نبی خوش ہو جائیں گے؟ عزیزان گرامی, یہاں پر وہ بات میں کہہ کے آپ گفتگو کو دوران ہوں کہ ہر نبی کو آل ملے, لیکن ہمارے نبی کو آل کے ساتھ اہل بھی ملے. ہر نبی کو آل ملی لیکن ہر آر اہل نہیں بنی، اس لیے کہ آر ہونا اور بات ہے، اہل ہونا اور بات ہے۔ بیٹا تو مل جاتا ہے، بیٹی تو مل جاتی ہے، لیکن وہ بیٹی آر میں تو ضرور شامل ہو جاتی ہے، بیٹا آر میں ضرور شامل ہو جاتا ہے، لیکن بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ آر میں شامل ہو سکتے ہیں اگر نسل میں ہو، اگر ان سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی آر میں شمار ہوں گے، لیکن آر تو بن جائیں گے لیکن آر اہل نہیں بن سکتے۔ یہ نبی کریم کی خصوصیتوں میں سے، لوگ کہتے ہیں یہ تو آل نبی ہے، آل نبی تو آل کا کیا رتبہ ہے، ہر نبی کو آل دی گئی، جناب نوح کو آل ملی، جناب یونس کو آل ملی، جناب یعقوب کو آل ملی، تو ہر نبی کو آل دی گئی، کیوں آل کو لے کر آپ اتنا چرچا کر رہے ہیں؟ اسلام تو نسل کو مانتا ہی نہیں ہے، اسلام تو خاندانوں کو مانتا ہی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کسی کے باپ نہیں ہے، تو آپ یہ کہیں کہ نبی رشتے داریوں کو نہیں مانتے، تو صحیح ہے کہ نبی رشتے داریوں کو نہیں مانتے اور نبی کی نسل کو فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن آر ہو تو فخر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ آر اہل بن جائے تو پھر آر بھی قابل فخر بن جاتی ہے، اہل بھی قابل فخر ہو جاتے ہیں۔ امام سیوطی کے لکھتے ہیں، بلکہ فضل رازی نے بھی کہا ہے کہ آل وہ ہے، اہل بیت نبی وہ ہے کہ جن کا کردار نبی کے کردار سے ملے، جن کی سیرت نبی کی سیرت سے ملے، جن کا رفتار و گفتار نبی سے میل کھائے، وہ اہل بیت نبی ہے۔ اب آئیے، جناب نوح کہتے ہیں، دیکھیں جناب نوح کہتے، تاکہ میں اپنی بات کو ثابت کروں کہ یہ نبی کی آل آل نہیں ہے، اہل ہے۔ اگر آپ آل کہیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آل نہیں ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کر دیں، یہ تو اہل بیت نبی ہے۔ کہ جناب نوح کا بیٹا جب غرق ہو رہا تھا تو جناب نوح نے کہا ان ابنی من اہلی، پوری توجہ سے آ رہا ہوں، کہ جناب نوح کہتے ہیں ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے جو غرق ہو رہا ہے، تو آواز قدرت نے یہ نہیں کہا کہ لیسا من ابنی، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، ابنیت کا انکار نہیں کیا، اہلیت کا انکار کیا۔ قرآن حدیث نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا، اگر بیٹا ہوتا تو ہم بچا لیتے، ہم تو خاندانوں کو بچاتے ہیں، ہم تو نسلوں کو بچاتے ہیں، تمہاری اولاد میں جتنے ہیں نام لو، ہم سب کو بچا لیں گے، بیوی کو بھی بچا لیں گے، بیٹے کو بھی بچا لیں گے۔ اللہ نے کہا نہ بیوی بچے گی نہ بیٹا بچے گا، کیا بچے گا؟ یعنی اگر اہل ہو تو بچے گی، اب اہل اگر آل میں ہو تو آل بچے گی، اگر اہل میں آل نہ شامل ہو، غیر اہل بن جائے تو غیر بچ جائیں گے۔ تو جناب نوح کی کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں کوئی آل نہیں تھی، تو معلوم ہوا کہ آل ڈوب سکتی ہے، اہل نہیں ڈوب سکتی۔ لیس من اہلک، اے نبی، اے نور، لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بیٹا ہوگا اہل سے نہیں ہے، یعنی اس کا کردار آپ کا کردار نہیں ملتا ہے، اس کے اعتقادات آپ کے اعتقادات، اس کے نظریات آپ کے نظریات، اس کے افکار آپ کے افکار، دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے، لہذا یہ آپ کا اہل نہیں ہے جو ہمیں اسے بچا لے۔ تو معلوم یہ ہوا اہل بیت کو نجات ملتی ہے، اور اہل بیت سے جو وابستہ، اسی لیے تو نبی نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینہ نوح من رکبہا نجا، جو اس میں بیٹھ گیا اسے نجات مل گئی، ومن تخلف عنہا غرق الہوا، کہ جو ان سے منہ موڑا وہ غرق ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت وہ ہیں جو خود بھی نجات یافتہ ہے، دوسروں کو بھی نجات دیتا ہیں، ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ اہل بیت ہیں۔
یعنی نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی کی یار نبی کی اہل بن گئی ہے، اور کسی نبی کی یار ضروری نہیں ہے کہ آج اہل بنے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم نے جب دعا کی تھی تو یہ بھی دعا ساتھ کی تھی کہ پروردگار میری ذریت میں بھی سلسلہ اسلام کا، یعنی جو اخلاق میرے ہیں میری اولاد، جو نظریات میرے ہیں وہ میری اولاد میں بھی جاری فرما۔ یہ ہے جناب ابراہیم کی دعا، یہ ہے جناب رسول خدا کی دعا کہ اہل بیت کو نظر۔ یہ اہل بیت جو امام حسین کے تعلق سے نبی کریم فرماتے ہیں نبی کریم جو اہل بیت کو لے کر خوش ہوئے ہیں وہ آل کی وجہ سے نہیں، سلسلہ ہدایت کی وجہ سے، کہ خود بھی میرے آل پاک ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والی ہے، اور پوری دنیا کو کلمہ رسالت سے آشنا کروا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے آل کو طلب کیا تھا کہ جو آل راہ ہدایت کو روشن کرے اور چراغ ہدایت بن کر دنیا کو گمراہی سے نکالے۔ اس لیے نبی نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ فاطمہ زہرا تنہا نہیں آ رہی ہیں، ساتھ میں آغوش میں حسن اور حسین کو بھی لے کر آ رہی ہیں۔ تبھی تو امام حسین کے لیے جو نبی نے جملہ کہا وہ کسی نمازے کے لیے کہنے والا جملہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام خاندان پرست نہیں ہے، اسلام نسل پرست نہیں ہے۔ آل اگر کردار سے میل نہ کھائے تو آل تو رہتی ہے، اہل نہیں رہتے، اور کبھی آل نہیں ہوتی ہے، کردار سے میل کھا کے آل اہل بن جاتی ہے۔ کہا السلمان من اہل بیت، کہ سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، تو کوئی سید یہ فخر نہ کرے کہ ہم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر سیادت کردار کے ساتھ ہے تو قابل فخر ہے، لیکن اگر کوئی تعداد میں سے نہیں ہے لیکن کردار مصطفیٰ سے ملتا ہے تو اہل میں شامل ہو جائیں گے۔ السلمان من اہل بیت، کہ سلمان ہم اہل بیت سے۔ سلمان تھوڑے بہت کوشش مت کریے، کردار کو اپنانے کی کوشش کریے، کہ اگر کردار کو نہیں اپنایا تو نسل سے خارج ہو جائیں گے، کردار کو اپنا لیا تو اہل میں شامل ہو جائیں گے۔ صلوات جناب مصطفیٰ کا سرمایہ یہ ہدایت ہے، اور امام حسین کو کیوں چاہتے ہیں نبی؟ ہدایت کا چراغ سمجھ کے چاہتے ہیں، اپنی اولاد سمجھ کے نہیں چاہتے۔ اگر یہ کردار کسی اور کے پاس ہوتا تو حضور اس کو پسند کرتے، حضور اس کو پسند کرتے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کا وتیرہ رہا ہے، یہی امام حسین کی سنت و سیرت رہی ہے کہ نبی کریم کی یہ سنت کو لے کے حسین کربلا پہنچے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نسل میں نہیں ہے تو حبیب قلبی کس نسل سے تعلق رکھتے تھے جناب؟ یعنی امام حسین علیہ السلام نے نسل دیکھ کے نہیں بلایا، کردار دیکھ کے بلایا۔ یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے باپ کون تھے، تمہارے دادا کا نام کیا تھا، کہ نہیں تم لوگ میرے ساتھ کربلا نہیں چل سکتے۔ امام حسین نسلوں کو نہیں کردار دیکھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے وہ کارنامہ کیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات بناؤں، کہ وہ جو کارنامہ نبی کریم نے کیا تھا جس کو دنیا نے بھلا دیا تھا، وہی نسل پرستیاں انشاءاللہ پھر بات یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور سرور کائنات نے جو کام انجام دیا تھا اس کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں دوبارہ احیا کیا ہے۔ تو وہ خصوصیت کیا تھی؟ وہ خصوصیت یہ تھی کہ امام حسین نے نسلوں کو بدل دیا، امام حسین نے خون کی تاثیر بدل دیا۔ اگلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی، نسلوں سے جو ابری تھی وہ تصویر بدل دی۔ فرزند یزید اور تخت حکومت سے ہو بیزار، تو نے اموی خون کی تاثیر بدل دی، تو نے اموی خون کی تاثیر بدل دی۔ کس نے؟ امام حسین علیہ السلام نے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون کی تاثیر بدل دیا تھا، نسلوں کو بدل دیا تھا، خاندانی فرق کو بدل دیا تھا، اور اتنی بڑی تبدیلی لے کر امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تھے کہ جون یہ کہہ رہے تھے کہ آپ شاید ہمیں اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پسینے سے بو آتی ہے اور ہمارا جسم سیاہ ہے, ہم غلام ہیں, شاید آقا کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ غلاموں کا خون آقا کے خون کے ساتھ مل جائے اور ہمیں شہادت کا افتخار مل جائے. کیا ہمیں افتخار مل سکتا ہے شہادت کا؟ تو امام حسین نے کہا, جان تم یہ کیا کہہ رہے ہو, ہم کبھی یہ نہیں تصور کرتے کہ ہم رنگ و بو کا فرق نہیں رکھتے. کربلا کا میدان اسی لیے سجایا گیا ہے کہ یہاں رنگ و بو کو ختم کر دیا جائے. اور کردار حسینی کے اصحاب ایسے ڈر گئے کہ وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا, اے دوستان ساتھ کو یاران با سبا, باقی نہیں رہا ہے کوئی مرحلہ, جانا جو چاہتا ہے چلا جانے شوق. اور سنتے ہی یہ بات بسد کر وہ اضطراب, شبیر کو دیا تھا یہ انسان نے جواب, دیکھیں جو ہم یہ خواب بھی ہے ابن ابو تراب, واللہ فرد شرم سے ہو جائے آب آب, قربانہ ہو جو آپ سے والا صفات پر, لعنت اس امن و عیش پر, تک اس حیات پر. یہ کہہ کے اصحاب نے صبح عاشور سے جو کارنامہ انجام دیا ہے, اور زوال ہوتے ہوتے اصحاب شہید ہوتے رہے, اتنے اصحاب شہید ہو گئے ظہر عاشور تک کہ پہلے حملے میں کتنے اصحاب شہید ہوئے, دوسرے حملے میں کتنے, یہاں تک کہ جب ظہر عاشور کی نماز امام حسین نے پڑھی ہے تو چند ہی اصحاب باقی رہ گئے تھے, چند اصحاب باقی رہ گئے, سارے اصحاب صبح ہی میں شہید ہو گئے. تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ نانا رسول اللہ کو ملے, نہ بابا علی قرطبہ کو ملے. کسی شخص نے جب یہ روایت پڑھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کوئی ایسی بھی کوئی روایت ہوگی کہ کہاں شک کیا سو جاتا ہے, اور سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے, حسین تو ہمیں عاشور کی نماز گزارا رہے ہیں اور تیروں کا میں برس رہا ہے. وہ شخص خواب سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اس لیے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر فرزند فاطمہ پر ایسی آفت اگر پڑ جائے تو کیا ہم اپنی جانوں کو محفوظ رکھیں گے؟ اگر اصحاب حسین نے اپنے آپ کو نثار کر دیا تو کون سا بڑا کارنامہ کیا؟ اس لیے کہ ہم اور آپ بھی ہوتے اور فرزند فاطمہ کو تین دن کا بھوکا پیاسا دشت بلا میں دیکھتے تو کیا تنہا چھوڑ کے چلے جاتے, کیا اپنے جانے نہ نشاور کر دیتے؟ لیکن ہاں یہی سوچ وہ سامنے پڑا ہو جاتا ہے, ایک سنسناتا ہوا تیر آتا ہے, جب تیر قریب پہنچتا ہے تو یہ سرزمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور تیر جسد امام حسین پہ آنے لگتا ہے, پھر ہمت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, دوبارہ تیر آتا ہے, اب جو تیر قریب آیا تو پھر جھک گیا اور پھر تیر امام حسین کے جسد پہ لگا. کئی بار یہ عمل تکرار ہوا, امام حسین نے کہا کیا تو اب بھی شک کرے گا کہ جیسے عذاب مجھے ملے ایسے عذاب کسی کو نہ ملے؟ یہی وہ عذاب تھے جسے یاد کرتے ہوئے حسین کہتے اینا اینا مسلم ابن علی وہاں ابن عروا وہاں ابن مظاہر وہ مسلم ابن اوسطا اینا اینا زہر قین کہاں ہے زہر قین کہاں ہے وہ اصحاب؟ کوئی صحابی ایسا نہ تھا کہ جس کے لاشے پہ حسین نہ پہنچے ہو, چنانچہ حور کے لاشے پر بھی حسین پہنچے, حور تو مہمان تھا لیکن حور کے ساتھ جو ان کا بیٹا آیا تھا بیٹے کے لاشے پر بھی حسین پہنچتے ہیں. میں کہوں گا آقا اس وقت آپ کو کون ساتھ دینے والا ہوگا جب علی اکبر آواز دیں گے بابا میرا سلام یا سلام دیجیے. Thank you. ضرور میں تعظیم کروں گا.